سورہ النساء کی آیت نمبر 8 سے آج کا درس انشاءاللہ شروع ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين, اور جب وراثت کی تقسیم کے وقت, قسمہ وراثت جب تقسیم ہو رہی ہو, حضر حاضر ہو, آ جائیں, وراثت جب تقسیم ہو رہی ہو اس وقت اگر اولو القربا وہ رشتہ دار آ جائیں جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہے, والیتامہ اور یتیم, والمساکین اور مسکین, فرزقوہم منہ, تو اس وراثت میں سے ان کو کچھ دے دیا کرو, کھلا پلا دیا کرو. وقولوا لہم قولا معروفا, اور ان سے اچھے لہجے میں بات کیا کرو. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 8 ہے. اس سے پہلے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں وراثت کے مسائل کو شروع کیا گیا, اور ہم نے چند اہم اصول بیان کر دیے تھے کہ مرنے والے کی وراثت کی تقسیم کا معاملہ کس طریقے پہ طے ہوگا یا اس کو حل کیا جائے گا. وراثت کے بارے میں جو اہم اصول ہیں ان میں ایک اصول ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو کچھ بھی ہے یہ مرنے کے بعد ہی تقسیم ہوگا, زندگی میں نہیں. اور یہ چیز بھی ہم نے پڑھی تھی کہ مرنے والا اگر وصیت کرتا ہے اور وہ وصیت ایک تہائی یعنی اپنے مال میں سے ایک تہائی, 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. دوسرا اصول یہ ہے کہ حقیقی اولاد کا اس وراثت میں حصہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے پڑھا, لیکن اس سے انبیاء مستثنی ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ جو نبی ہیں ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی. نبی ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے, ہماری اولاد یا ہمارے وارثوں کو وہ ملتا نہیں. البتہ نبی کا باپ اگر کچھ چھوڑ کے مرا ہے تو وہ نبی کو ملے گا, بشرطے کہ باپ نبی نہ ہو. لیکن عام طور پہ یہ چیز ہے کہ باپ کی وراثت ظاہر ہے بیٹے اور اولاد کو ملتی ہے. تیسرا اصول وراثت کا یہ ہے کہ وراثت مسلمان اور غیر مسلم میں نہیں ہو سکتی, خواہ یہ کافر اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم, متفق علیہ حدیث میں ہے. مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا. باپ اگر کافر مشرک ہے تو اس کی جائیداد وراثت میں بیٹا مسلمان ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا, اور اگر باپ مسلمان ہے اور بیٹا کافر ہے تب بھی اس کو کچھ نہیں ملے گا. چوتھا اصول یہ ہے کہ القاتل لا يرث, وارثوں میں سے کسی نے اگر صاحب مال کو قتل کر دیا, میت جو مر گیا ہے اس کو وارثوں میں سے کسی نے قتل کر دیا, وہ وارث جس کا وراثت میں حصہ بنتا تھا, تو اب اس کو اس کا حصہ نہیں ملے گا. لا يرث القاتل لا يرث, قاتل وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. رشتہ دار جو وراثت میں حصے دار بنتے ہیں ان میں کچھ رشتہ دار وہ ہیں جن کا حصہ قرآن میں آٹھواں چوتھا نصف وغیرہ مقرر کر دیا گیا, ان کو کہا جاتا ہے ذوی الفروض, فرض نماز فرض ہے, ذوی الفروض ان کے حصے فرض ہے, قرآن میں بیان ہو گئے, یہ ہے ذوی الفروض. وراثت میں حصے داروں کی تین قسمیں ہیں, ایک ذوی الفروض اور ایک عصبات اور ایک ذوی الارحام, اپنے والے کے جو زیادہ قریب ہوتے ہیں. ایک شخص جس کا انتقال ہو گیا, اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا یا چچا یا تایا یا بھتیجے وغیرہ, یہ عقبات ہیں, عصبات ہیں, یہ عصبات ہیں اس شخص کے اقارب ہیں قریبی. اس میں اس کا بیٹا بھی شامل ہے اور اس کے چچا وغیرہ یہ بھی شامل ہیں. ایک تو وہ ذوی الفروض ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے, اور ایک یہ باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں. اگر باپ کی طرف سے کوئی رشتہ دار موجود نہیں ہے تو پھر ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان کو ذوی الارحام کہا جاتا ہے, جیسے ماموں اور بھانجا وغیرہ. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ, وراثت تقسیم ہو رہی ہو مرنے کے بعد, جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو, اور یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس لیے پچھلے درس اور گزشتہ دروس میں بتایا کہ ہم لوگ جو کچھ جمع کر رہے ہیں یہ ان کے لیے جمع کر رہے ہیں جو ہماری آنکھیں بند ہوتے ہی جھگڑوں میں شروع ہو جائیں گے. ابھی حضرت کی لاش پڑی ہوئی ہے, کفنایا بھی نہیں, نہلایا بھی نہیں, غسل بھی نہیں دیا اور جھگڑے شروع. بیٹی کہتی اچھا وہ والی دکان تو مجھے ملے گی, بیٹا کہتا نہیں وہ فلاں پلاٹ تو وہ میرا ہے, اور والدہ کہتے نہیں میرا تو آدھا حصہ ہے, فلاں مکان تو تمہارے ابا نے میرے نام کیا تھا, اس کو تمہارا کوئی. اب یہ کسی کو فکر نہیں کہ جو مر گیا اس کی مغفرت کے اسباب پیدا کیے جائیں, اس کے لیے دعا کی جائے. اور وہ انسان اتنا عجیب, یعنی ایسی عجیب کیفیت ہے, ابھی لاش پڑی ہوئی ہے اور یہ کہ بھائی تم نے بھی جانا ہے, تمہارے والد سب کچھ تمہارے لیے چھوڑ گئے, تم بھی دوسروں کے لیے چھوڑو گے, وہ ساتھ نہیں لے جا سکے جبکہ ان کا تھا, تمہارا تو ابھی ہوگا نا, تمہارے نام منتقلی عدالت جانا پڑے گا, پھر وہ اسٹامپ بنانے پڑیں گے, کیا وہ تو جس کا تھا وہ ساتھ نہیں لے جا سکا, تم ساتھ نہیں لے جا سکو گے, اس نے بھی چھوڑا تم بھی چھوڑو گے, اس کا بھی متروک ہے تمہارا بھی متروک ہوگا, تمہارے بعد والوں کا بھی متروک ہوگا, سب چھوڑیں گے لیکن پھر بھی انسان نہیں چھوڑتا. ہاں تو اب جب وراثت تقسیم ہو رہی ہے, چونکہ عام لوگوں کو وراثت کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فرائض کا علم سیکھو, فرائض کا علم سیکھو, وراثت کا علم یہ آدھا دین ہے. عام لوگوں کو, رشتہ داروں کو چونکہ وراثت اور ان مسائل کا علم نہیں ہوتا, اس لیے ہر رشتہ دار یہ سمجھتا ہے کہ میرا بھی اس میں حصہ ہوگا, سب آ جاتے ہیں, ہر ایک اپنا حصہ مانگتا ہے, جبکہ شریعت نے قریبی رشتہ داروں کے حصے مقرر کیا، دور کے رشتہ داروں کے حصے نہیں ہے. اور وراثت کا جو حصہ ہے اس کا ضرورت سے کوئی تعلق نہیں، کسی کی ضرورت ہے نہیں ہے. ایک وارث ایسا ہے کہ اس کے پاس وراثت والا جو حصہ اسے ملے گا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے اسے دے رکھا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو حصہ نہیں لے گا، حصہ پھر بھی لے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. ہاں البتہ وہ لے کے صدقہ کرے اس کی مرضی. وراثت کی جو تقسیم ہے اس کا تعلق ضرورت سے نہیں ہے، یہ اللہ رسول کا حکم ہے، اس کو پورا کرنا ہے. اس لیے فرمایا جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو اور لوگ آ جائیں قریب کے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. تو ہاں اب جب علماء نے یہ لکھا، اور یہ مسائل قرآن میں احادیث میں ہے کہ میت کے مرنے کے بعد سب سے پہلے جو کام کیا جائے وہ یہ ہے، ہاں یہ شخص جو مر گیا جو کچھ اس نے چھوڑا یہ سب مال مشترک بن گیا. ایک اس کو کہتے ہیں ورثہ، اس کو کہتے ہیں متروکہ، اور اس کو کہتے ہیں مال مشترک. ورثہ اس لیے کہ وارثوں کو ملے، متروکہ اس لیے کہ اس نے ترک کر کے چلا گیا چھوڑ دیا، اور اس کو مال مشترک اس لیے کہتے ہیں کہ وارثوں میں تقسیم ہونے سے پہلے یہ شریک ہے، سب وارثوں کا ہے، سب شریک ہے. جب تک ہر حصے دار کو اس کا حصہ نہیں ملا اس مال میں سے ذرہ برابر بھی لینے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. اب یہ مال مشترک ہے، سب سے پہلا کام جو کیا جائے وہ یہ ہے کہ جس کا انتقال ہوا ہے اس مال میں سے جو کچھ اس نے چھوڑا، اگر اس کا قرض وغیرہ ہے سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے. میت وغیرہ، میت جو مرنے والا ہے اس کے ذمے اگر قرض وغیرہ کسی کا حق ہے تو اس مال میں سے سب سے پہلے وہ، یہ تقسیم سے پہلے کی بات ہے، تمام حصے داروں میں وراثت کی تقسیم ہونے سے پہلے سب سے پہلا کام یہ کیا جائے کہ مرنے والے کے جو حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں، جو قرض وغیرہ ہے وہ دے دیا جائے. اس کے بعد پھر اسی مال مشترک میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے. ہاں البتہ اگر کوئی بیٹا یا کوئی بیٹی یا کوئی رشتہ دار یہ کہے کہ نہیں کفن دفن سارا معاملہ میں اپنی طرف سے کروں گا تو اس میں اس کے لیے اجر اور ثواب ہے، لیکن اگر لڑائی جھگڑے میں مشغول ہو اور وہ یہ کہیں کہ نہیں صاحب، تو پھر یہ ہے کہ وہ اس مال میں سے جو اس کا پیسہ ہے اس میں سے خرید کے وہ کفن دفن اس کا کر دیا جائے. لیکن یہ جو مال مشترک ہے اس میں سے صدقہ اور ایصال ثواب وغیرہ مسجد میں دینا، مدرسے میں دینا، یتیم خانے میں دینا، بیوہ یتیم کو دینا یہ نہیں ہو سکتا. یہ اس وقت ہو سکتا تھا جب یہ صاحب زندہ تھے، اس لیے حدیث کے الفاظ ہیں وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، صدقہ کرو یہ وقت ہے، تم صحیح ہو زندہ ہو، تم مر جاؤ گے یا جب آخری وقت آئے گا تم کہو کہ فلان لکدا وکدا وکدا، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، کوئی نہیں دے گا. اس لیے کہ بیٹے کہتے ہیں کہ بڑے میاں خود تو کر گئے مزے اور اب ہمیں جو ہے خام خواہ پریشان کر رہے ہیں، ہم کیوں دیں اپنا مال خرچ کریں. اس لیے اس کے مال مشترک میں سے صرف کفن دفن کا انتظام کیا جائے حسب ضرورت، بس ایصال ثواب وغیرہ وغیرہ اور یہ جو رسمیں وغیرہ سب یہ بالکل منع ہے، اس کی اجازت نہیں. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا کہ وہ ایک شخص کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے، بیمار تھے وہ، عیادت کے لیے گئے. ابھی یہ بیٹھے ہوئے تھے، پرانے زمانے کے، اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں یا جس علاقے اور ملک میں ابھی بجلی لائٹ یہ نہیں پہنچی تھی، لالٹین اور دیا جو تیل سے چراغ دیا جلتا ہے یہ اس زمانے کی بات ہے اور یہ کوئی بہت پرانی نہیں ہے. آج بھی جن علاقوں میں بجلی نہیں ہے وہاں چراغ جلتا ہے تیل سے، اور دیہات میں یہ رواج ہے کہ جمعرات کو مسجد میں تیل بھجوایا جاتا ہے آج بھی. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اور چراغ جل رہا تھا، تو بیمار کا انتقال ہو گیا. تو اس بزرگ نے پھونک دے کے اس چراغ کو بجھا دیا اور فرمایا کہ یہ شخص مر گیا ہے اور اس چراغ میں جو تیل جل رہا ہے یہ اب مال مشترک ہو گیا ہے. اس شخص کا نہیں رہا, یہ شخص آنکھیں بند ہو گئی مر گیا, اب ملکیت ختم ہو گئی, یہ وارثوں کے پاس ٹرانسفر ہو گئی, منتقل ہو گئی. سارے وارث جمع ہو اور وہ یہ کہیں کہ اس تیل کو جلانے کی اجازت ہے تب تو ہم دیا جلائیں, ورنہ نہیں. بجھا دیا, جیب سے پیسے نکالے, گھر والوں سے کہا کہ بازار سے دیا اور تیل خرید کے لاؤ اور روشنی کا انتظام کرو. عمر بن عبد العزیز خلیفہ وقت, جن کی خلافت جزیرہ عرب سے سندھ اور ہندوستان پاکستان تک اتنی بڑی حکومت کے مالک, چراغ جل رہا ہے. ایک صاحب ملنے کے لیے دوست آئے, پوچھا ذاتی کام سے آئے ہیں یا کسی کا کام ہے, کوئی کسی مسلمان کا کام ہے, یعنی اپنا ذاتی دوستی اس میں ملنے آئے ہیں یا حکومت یا لوگوں رہایا کے کام پر. میں کہیں میں اپنے کام سے آیا ہوں. پھونک دے کے چراغ کو بجھا دیا اور میں اس وقت میں سرکاری کام کر رہا ہوں اور یہ چراغ اور یہ تیل سرکار گورنمنٹ کے پیسے سے آتا ہے, تو ذاتی دوستوں سے ملاقات کے لیے مجھے اجازت نہیں ہے کہ اس کی روشنی استعمال کریں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہ واقعہ, سیدنا عمر کے بارے میں بھی صحیح ہو سکتا ہے اور عمر بن عبد العزیز کے بارے میں بھی صحیح ہو سکتا ہے. اور سیدنا عمر, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ ہیں, بعض نے کہا کہ عمر بن عبد العزیز, واقعات ملے جلے ہیں. خوشبو بیت المال کی وہ لے جائی جا رہی ہے تو اپنی ناک کے آگے کپڑا رکھ لیا, ہماری یہ خوشبو بیت المال کی ہے, اس کو سونگھنا بھی میرے لیے جائز نہیں ہے. عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ تمہارے اونٹ اس عراقے میں کیوں دیکھا, اونٹ دیکھے تو فرمایا کہ کس کے اونٹ ہیں, کہا کہ یہ آپ کے بیٹے کے اونٹ ہیں. فرمایا ماشاءاللہ بڑے تگڑے بہت تندرست ہیں, یہ کہاں کھاتے پیتے ہیں؟ کہا کہ وہ سرکاری چراگاہ کے قریب چرتے ہیں. اوہ سب کو جمع کرو اور سارے اونٹوں کو بیت المال میں اس کو داخل جمع کرا دو. اپنے بیٹے کو بلایا, کہا کہ تمہارے جتنے اونٹ سب میں نے بیت المال میں جمع کرا دیے, اس لیے کہ سرکاری جو چراگاہ ہے میدان جہاں خاص اگتا ہے وہ تمہارے اونٹ کھا رہے تھے اور کھایا انہوں نے کئی دن تک, اس لیے تگڑے ہوئے تندرست ہوئے, اور یہ تو قوم کی امانت ہے, میری اور تمہارے باپ کی میراث اور جاگیر اور جائیداد نہیں ہے, اس لیے میں نے وہ سب بیت المال کے حوالے کر دیا. بیت المال میں چادریں آئیں تقسیم ہونے کے لیے, اور سیدنا عمر کو بھی ایک چادر ملی, بیٹے کو بھی ایک چادر ملی. سیدنا عمر نے دو چادریں لے کے جمعہ کا خطبہ دیا, خطبہ شروع کیا تھا, ایک صاحب کھڑے ہو گئے, یہ امیر المؤمنین ہیں, آپ کی بات ہم نہیں سنیں گے, یہ کہ آپ خیانت کرتے ہیں. اور وہ اس طرح کہ ہم سب کو ایک چادر ملی, آپ نے اپنے لیے دو چادریں لے لی, تو آپ بہت خوش ہوئے, اس شخص کو دعائیں دیں. پولیس کو حکم نہیں دیا کہ اس کو جیل میں بند کر دو, ایسی جگہ لے جاؤ کہ اس کو پتہ نہ چلے زندگی میں, اس لیے کہ اس نے, لیکن فرمایا کہ ہاں. پوچھا عبداللہ, عبداللہ میرے بیٹے عبداللہ یہاں ہے مسجد میں نہیں, آگے کھڑے ہو جاؤ بتاؤ ان کو. عبداللہ نے بتایا کہ چادر سب کو ایک ایک ملی, میرے ابا کو بھی ایک ملی, مجھے بھی ایک ملی, ابا کے جسم پہ جو دو چادریں ہیں ایک ان کی ہے ایک میری ہے, اس لیے دو ہیں, انہوں نے دو چادریں نہیں لی. وہ صحابی بیٹھ گئے, فرمایا کہ ہاں اب ہم آپ کی بات سنیں گے, آپ خطبہ دیجیے. ایسے حکمراں تھے تو قیصر و کسرا سپر پاور اس زمانے کی تھر تھر کانپتے تھے. اللہ سے ڈرتے تھے کسی اور سے نہیں. اور عدل اور انصاف یہ مثالیں. تو وراثت کی تقسیم میں فرمایا کہ مال مشترک میں تصرف کا کسی کو اختیار نہیں ہے جب تک ہر حصے دار کو اس کا پورا حصہ نہ مل جائے. تقسیم سے پہلے رائی کے دانے کے ذرہ برابر بھی چیز کو ادھر سے ادھر کرنا کسی وارث کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے. اگر وہ تصرف کرے گا حرام, حتیٰ کہ اگر مسجد کے لیے دے گا تب بھی حرام. اس لیے کہ یہ اس کا مال نہیں ہے, وارثوں کا مال ہے. جب تقسیم ہو جائے, ہر ایک کو اپنا حصہ مل جائے, پھر تم اپنی طرف سے دے سکتے ہو. اور ساتھ یہ بھی فرمایا میت کا قرضہ ادا کیا جائے تقسیم سے پہلے, اور وصیت کی ہے اس نے, وصیت پوری کی جائے ایک تہائی مال میں سے. اگر اس نے ایک تہائی سے, میت نے ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت کی ہے تو یہ وصیت باطل ہے, یہ نہیں مانی جائے گی. ان الرجل لیعمل والمرأة بطاعة اللہ 60 سنة. مسلمان مرد اور مسلمان عورت 60 سال تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں, 60 سال. ان الرجل لیعمل والمرأة بطاعة اللہ 60 سنة, 60 سال تک عبادت, کوئی گناہ نہیں. ثم يحضرهم الموت, پھر جب مرنے لگتے ہیں, فيضاران في الوصية, وصیت میں گڑبڑ کرتے ہیں, وارثوں کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں, مرنے سے پہلے ہی مال دے دیتے ہیں تاکہ وارثوں کو نہ ملے, یا جن کو یہ چاہتے ہیں ان کو زیادہ ملے اور جن کو یہ نہیں چاہتے ان کو کچھ نہ ملے, ایسا کرتے ہیں. فتجب لهم النار, فتجب لهم النار, ان پر جہنم واجب ہو جاتی ہے. 60 سال عبادت کی, مرنے سے پہلے گڑبڑ کی, جہنم واجب ہو گئی, ساری عبادت 60 سال کی ضائع ہو گئی. اس لیے کہ حق اللہ نے مقرر کیا ہے, بندے اللہ کے, مال اللہ کا, تمہیں یہ اختیار کس نے دیا کہ تم اس میں تصرف کرو. تو اگر تقسیم وراثت کے موقع پہ ایسے رشتہ دار آ جائیں جن کا وراثت میں حصہ تو نہیں ہے لیکن بیچارے آ جائیں, یتیم اور مسکین غریب لوگ بھی آ جائیں, تو ان کو ڈانٹو نہیں, بدتمیزی نہ کرو, بلکہ جو حصہ تم کو ملتا ہے ہر ایک اپنے حصے میں سے تقسیم کے بعد, مال مشترک میں سے نہیں, ہر ایک کو اپنا حصہ مل جائے, پھر ہر حصے دار اپنے حصے میں سے ان کو تھوڑا بہت دے دے, کھلا پلا دو ان کو. اور وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اچھے لہجے میں سمجھاؤ کہ آپ کا حصہ تو نہیں بنتا, کوئی طور پہ آپ وارث نہیں ہیں, آپ کا حصہ نہیں بنتا, لیکن آپ نے تکلیف کی اور آپ آئے اور آپ مستحق ہیں, تو ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں. اچھے طریقے پہ بات بھی کرو اور ان کی مدد بھی کرو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا, اور ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو وراثت اور یتیموں اور ان مسائل سے متعلق لوگ ہیں, ان کو ڈرنا چاہیے کہ میت جو مر گیا اس کی وراثت پر تم جس طریقے پہ, کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. وراثت پہ ٹوٹ پڑتے ہو تم, اتنی اندھی محبت ہو گئی تم کو. تو کبھی تم نے یہ سوچا کہ جو شخص مر گیا اسی طرح تم نے بھی مرنا ہے, تمہیں ڈرنا چاہیے, اور جس کے بچے یتیم ہو گئے تمہارے بچے بھی یتیم ہو جائیں گے, اور جس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے رہ گئے تو اسے بھی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پیچھے رہ جائیں گے, تمہیں ڈرنا چاہیے. اس لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, تمہاری بھی یہ حالت ہو سکتی ہے, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اور ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے لو ترکو اگر وہ چھوڑ دیں من خلفہم اپنے پیچھے یہ سوچیں ڈرنا چاہیے کہ اگر یہ مر جائیں تم مر جاؤ اپنے پیچھے چھوڑ جاؤ ذریتن بچے اولاد ضعافن کمزور چھوٹے خافو علیہم اور ڈرو ان کے بارے میں تم ان کے بارے میں وہ ڈریں لوگ کہ کیا ہوگا فَلْيَتَّقُ اللَّهِ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا اور ہمیشہ اچھی بات کرنی چاہیے یہاں سے علماء نے ایک دلیل یہ لی ہے کہ اگر انسان کو یہ خطرہ ہو اور ہر ایک کو یہ خطرہ اور ڈر ہے کہ اگر میں اچانک مر گیا تو گھر والوں کا کیا ہوگا اسے چاہیے کہ وہ تقوی کو اختیار کرے اور ہمیشہ زبان سے صحیح بات کرے تو اس کی اولاد کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے لے میں نے اس سے پہلے بارہا درس میں بتایا کہ لوگوں کو فکر ہے کہ بچوں کا جو فیوچر میں کیا ہوگا تمہارے فیوچر میں کیا تھا بھائی ہم تم نے کہاں پڑھا کون سے کیمبرج اور آکسفورڈ میں ہم لوگ گئے تھے اللہ تعالیٰ اچھا رزق دے رہا تو فیوچر کو چھوڑو اللہ ہر چیز کا مالک جو تمہیں دیتا ہے بچوں کو بھی دے گا تو اگر تمہیں واقعی فیوچر کی فکر ہے تو وہ بھی بتا دیا کہ فَلْيَتَّقُ اللَّهِ ایک وَلْيَقُولُ قَوْلًا دو کام کرو اور بچوں کی فکر نہیں کرو اللہ ان کا انتظام کر دے گا اچھا انتظام کرے گا فَلْيَتَّقُ اللَّهِ ہمیشہ اللہ سے ڈرو گناہوں سے دور رہو اور وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا زبان سے ہمیشہ اچھی بات نہیں دو کام تم کرو حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی یہاں فرمایا فَلْيَتَّقُ اللَّهَ وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ان الذين ظلموا ياكلون جو کھاتے ہیں اموال اليتامى یتیموں کا مال ظلما ناجائز طریقے سے انما بات یہ ہے کہ ياكلون یہ لوگ کھا رہے ہیں فی بطونهم اپنے پیٹ میں نارا جہنم کی آگ آگ جمع کر رہے ہیں جو کچھ کھا رہے ہو یہ ایک کھانا پینا نہیں ہے یہ آگ ہے جس کو تم یہاں کھا رہے ہو وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا بہت جلد یہ اس میں داخل ہوں گے سَيَسْلَوْنَ بہت جلد یہ پہنچیں گے داخل ہوں گے سَعِيرًا اس بھڑکتی ہوئی آگ میں تسعیر کے معنی بھڑکنا سعر یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں بہت جلد داخل ہوں گے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہم انی احرج حق الضعیفین اللہ اے اللہ میں امت کو دو کمزوروں کے بارے میں ڈرا رہا ہوں دو کمزور مخلوق ہے جس کے بارے میں تم لوگوں کو ڈرا رہا ہوں اور اس آدمی کو گنہگار اور سخت بدترین مجرم سمجھتا ہوں تو ان دو کمزوروں کا حق کھا جائے الیتیم والمرأة یتیم اور عورت یہ بہنوں اور بیٹیوں کا حق وراثت میں لوگ نہیں دیتے اور عورتوں اور بیویوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں اس لیے فرمایا کہ یہ کمزور مخلوق ہے عورت اور یتیم ان کے بارے میں ڈرا رہا ہوں اللہم انی احرج حق الضعیفین یتیم کا مال ناجائز طریقے سے لینا یہ جہنم کا ایندھن ہے جس کو لیا جا رہا ہے اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو قرآن کی آیات اور شریعت کے احکامات پر صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين
سورة النساء میں یہ پہلے رکوع کے بعد والی اہم ترین آیات ہیں جن میں وراثت کے مسائل کو بیان کیا گیا اور آج کے درس میں یہ آیت نمبر 11 سے آغاز ہوا آیت نمبر 14 تک یہ پورا ایک رکوع ہے ہم نے اس سے پہلے جو کچھ پڑھا تھا اس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اسلام کے ابتدائی دور میں بھی وراثت قائم تھی لیکن اس کی شکلیں اور صورتیں مختلف تھیں جو اسباب تھے وراثت کے اور حصے داروں کے ان میں یہ بھی ہوتا تھا کہ جیسا کہ ہم نے اس سے قبل بتایا کہ نسب کا بھی اس سے تعلق تھا اور نکاح کا بھی اس سے تعلق تھا اور اسلام کے ابتدائی دور میں ہجرت کرنے والے کو بھی وراثت میں حصہ ملتا تھا یرث المہاجری الانصاری و یرث الانصاری المہاجری صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے ہجرت کرنے والا ہجرت کرنے کے بعد جب آتا اور ہجرت کرنے کے بعد مہاجر ہجرت کرنے کے بعد جن کے ہاں رہتا ان کا رشتہ قائم ہو جاتا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد انصار اور مہاجرین دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا تو انصار نے اپنے حصے مہاجرین کو دے دیے حتیٰ کہ جس کی دو یا تین بیویاں تھیں انہوں نے یہ کیا کہ ایک کو طلاق دے دی تاکہ مہاجر بھائی اس سے نکاح کر لے, مکان آدھا کر لیا کہ آدھا میرا مہاجر بھائی لے لے, زمین اور پراپرٹی وغیرہ سب آدھی ہو گئی, آدھی میری اور آدھی میرے اس مہاجر بھائی کی جس نے ہجرت کی اور ہجرت کرنے کے بعد آ کر میرے ہاں یہ ٹھہر گیا. یہ آیات جو نازل ہوئی یوصیکم اللہ فی اولادکم, ان آیات نے ہجرت والی وراثت کے اس سبب کو منسوخ کر دیا, لیکن شروع میں یہ چیز موجود تھی. پھر سورہ انفال کی آخری آیت جب نازل ہوئی تو اس نے یہ بتایا کہ وراثت کا حق اب صرف رشتوں میں باقی رہے گا. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, سورہ انفال کی آخری آیت میں بتا دیا کہ اب جو وراثت کا معاملہ ہے یہ رشتوں سے ہی اس کا تعلق ہے. اور ان آیات کے